أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد, آیت نمبر 177 پر ہم تھے پرسوں, انفارچونیٹلی کل والی ہماری کلاس نہیں ہو سکی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف. ولکن البر, مگر نیکی یہ ہے, من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ کون ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر. والملائکہ, ملائکہ پر. والکتاب والنبیین, کتابوں کے اوپر اور انبیاء کے اوپر. وآت المال علی حبہ, ظاہر ہے کہ پیچھے عقائد کا تذکرہ ہو گیا اور اب اس کے بعد اعمال کی طرف. اور کون اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے باوجود اس کے کہ اسے خود اس کی ضرورت ہو. ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل, رشتہ داروں کے اوپر, یتیموں کے اوپر, مسکینوں کے اوپر اور پردیسی مسافر کے اوپر. والسائلین, اور سوال کرنے والوں پر. وفر رقاب, اور گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے. واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ, اور نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, یہ سوشل ریلیشنز جو ہیں اس کے حوالے سے. اور کون اپنے وعدے کو وعدہ کرنے کے بعد پورا کرتا ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, اور بے کسی محرومی بیماری اور میدان جنگ میں کون صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, یعنی جو ایسا کرتے ہیں. اولئک الذین صدقوا, یہ سچے لوگ ہیں. باقی باتیں ہیں, یہ سچے لوگ ہیں. واولئک هم المتقون, اور یہی لوگ صاحبان تقویٰ بھی ہیں. یہ آیت اٹھی کہ جس کے اوپر ہماری پرسوں بات الحمدللہ ہو چکی ہے. اس کے بعد پروردگار عالم آیت نمبر 178 میں قصاص کے حوالے سے گفتگو فرماتا ہے. قصاص پر گفتگو, قصاص کے بعد وصیت کے اوپر, وصیت کے بعد روزے کے اوپر. اور ان تینوں کے اندر جو گفتگو کا انداز ہے وہ آپ دیکھیں گے ایک ہی ہے, کہ جس کے اندر کتبہ کا لفظ پروردگار نے استعمال کیا ہے کہ تم پر یہ لکھ دیا گیا ہے. اور یہ جو لفظ آتا ہے کہ تم پر لکھ دیا گیا ہے, وہ ظاہری طور پر تو ایک طرح سے کسی چیز کے مینڈیٹری کر دینے کے مترادف ہیں. اسی لیے اس کے اندر دو احکام جو ہیں, کہ جس کے اندر ایک قصاص ہے اور ایک ہے اس کے اندر روزہ, یہ دونوں تو واجب ہیں. ایک درمیان میں حکم آئے گا وصیت کا. یہ وصیت کا حکم واجب تو نہیں ہے, لیکن بہت مستحب موقع, بہت تاکید کے ساتھ اس کی ریکمنڈیشن اسلام کی طرف سے آئی ہے وصیت کرنے کے بارے میں. بعض کیسز کے اندر وہ وصیت کرنا بھی مینڈیٹری ہو جاتا ہے اور واجب ہو جاتا ہے, مگر جنرلی پرنسپل یہ ہے کہ وہ وصیت کرنا مستحب ہے, تاکیدی مستحب ہے. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو ایک کمپلسری, ایک آبلیگیشن کے طور پر پروردگار عالم نے پیش کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں. کتب علیکم القصاص, تم پر قصاص کو لکھ دیا گیا ہے. یعنی یہ بھی اسلام کا ایک قانون ہے, اس کو سمجھ لو اچھی طریقے سے, کہ قصاص جو ہے اسے واجب کیا گیا ہے, لکھ دیا گیا. فی القتل, مقتولین کے بارے میں, یعنی مقتول کے ورثہ کو اس بات کا حق حاصل ہے. مقتول یعنی جس کو مرڈر کیا گیا ہے, جس کو قتل کیا گیا ہے. قصاص کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک کو قتل کر دیا ہے تو قاتل کو مقتول کے عوض میں قتل کر دیا جائے. تو ظاہر ہے کہ یہ ورثہ کا حق مانا گیا ہے اسلام کی نظر میں. اسلام اس کو ان کا ایک حق کے طور پر پیش کرتا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا, اگر آزاد ہے تو آزاد, اگر غلام ہے تو غلام, اگر عورت ہے تو عورت. جو قاتل ہے اس سے قصاص لیا جائے گا. اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی وضاحت کی ضرورت کیوں پڑی. ایک اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ عرب معاشرے کے اندر, اگر آپ اس سوسائٹی کو ذہن میں رکھیں کہ جس کے اندر اگر ایک انسان قتل کر دیا جائے تو اس کے بعد پھر اس کے عوض میں کبھی کبھی 100-100 افراد کو قتل کر دیا جاتا تھا. یہ ہوتا تھا وہاں پر کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے, اس نے, وہ خود غلام ہے, اور اس نے کسی آزاد انسان کو قتل کر دیا, تو اب یہ کہنے والے کہتے تھے کہ صاحب یہ تو ایک آزاد کو قتل کیا, یہ خود تو غلام ہے, تو اب کیا ہوگا کہ صاحب صرف اس کو قتل کرنے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ اس کے بدلے میں مثلا دس افراد، بیس افراد، پچاس افراد، پورا قبیلہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس کا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پھر تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اٹس اینڈ لیس. یہاں سے آپ پچاس کو مارے تو پھر وہ پچاس کا انتقام لینے کے لیے مزید مارے اور مارے اور مارے اور مارتا ہی چلا جائے، تو یہ اینڈ لیس ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا. یہ ڈیفینیٹلی اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس ظلم کا اسے حساب تو دینا ہے، ایک تو قیامت میں دینا ہے اور ایک اس دنیا کے اندر دینا ہے. تو قیامت والا جو معاملہ ہے وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن جو دنیا کے اندر ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے، یعنی لا کے طور پر کس چیز کو انفورس کرنا ہے، اس میں یہ قصاص کا قانون ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ جو قصاص کا قانون ہے وہ محدود کرتا ہے بات کو قاتل تک. اگر آزاد ہے تو اس کو آزاد کو مارو، اور اگر وہ غلام ہے تو غلام کو قتل کرو، اور اگر کوئی خاتون ہے جس نے قتل کیا ہے تو اس سے انتقام لیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بدلے میں کسی اور کو مارو. یہ بھی ہوتا تھا کہ چونکہ خاتون کے لیے یا عورتوں کے لیے وہ بہرحال اس بات کے قائل تھے، بہت سے تو انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ تو کہتے تھے کہ یہ بس انسان نما ایک مخلوق ہے. تو اس زمانے کے اندر پیغمبر اکرم کی حیثیت تو فیمنسٹ کی تھی بہت زیادہ، کہ وہ خواتین کے حوالے سے آج بھی بہت سے یورپین اسکالرز بھی لکھتے ہیں کہ محمد واز دا فیمنسٹ آف ہز ٹائم. تو پیغمبر اکرم اور قرآن مجید جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ تو اللہ کی وحی کے نتیجے میں، تو اس کے اندر اس بات کے حوالے سے بھی اصرار کیا گیا. وہ بہت سے یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کسی ایک مرد ہے اس نے عورت کو قتل کر دیا، اگر عورت کو قتل کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے، اس کی بنیاد پر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ کس طریقے سے. لیکن بہرحال یہ بھی ہوگا کہ اگر خاتون کو بھی کسی نے قتل کر دیا ہے تو پھر اس مرد سے جو قاتل ہے انتقام لیا جا سکتا ہے، وہ رسا کا یہ حق ہے. فمن خفیا لہ من اخیہ شیئن، ہاں احساس حق ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا آپشن نہیں رکھا گیا. دوسرا آپشن کیا ہے؟ وہ یہ والا، فمن خفیا لہ من اخیہ شیئن، اگر کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے معافی کچھ مل جاتی ہے، یعنی حق وہ رسا کا ہے، اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو قصاص کو دیت سے بدلا جا سکتا ہے. ایک تو ہے قصاص، قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قتل کیا تو اس کو بھی قتل کر دو، اور ایک ہے دیت، دیت جس کے اندر ظاہر ہے کہ قاتل کو کچھ پیمنٹ کرنا ہے، پیسہ یا اور دوسری چیزیں جو اس کی ڈیٹیلز ہیں، اور اس کے ذریعے سے مقتول کے ورثا کو راضی کرنا ہے. پروردگار فرماتا ہے فمن اوفے یا لہو من اخیہ شیئن، اگر کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے معافی میں کچھ مل جاتا ہے کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں قصاص نہیں لینا چاہتا، فاتباع بالمعروف و ادا الیہ باحسان، تو پھر اس کے اندر فالو کرو اچھے طریقے کو اور ادائیگی بھی ہو جائے اچھے طریقے سے. یہاں پر جو احسان کا لفظ آیا ہے تو ادائیگی تو ظاہر ہے کہ مقتول کی طرف سے ہوگی، نہیں ادائیگی تو قاتل کی طرف سے ہوگی، اس میں احسان کس بات کا؟ ادائیگی اگر قاتل کی طرف سے ہو رہی ہے تو اس میں احسان کس بات کا؟ یہ اس بات کو سمجھے گا، عربی کے اندر احسان کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے اردو کے اندر مطلب ہوتا ہے. عربی کے اندر احسان کا مطلب ہوتا ہے حسن سلوک، یعنی اچھے طریقے سے اس کام کو انجام دو. احسان کا مطلب تو ہوتا ہے کہ ایک فیور کرنا، ایک ایسی چیز جو سامنے والے کا رائٹ نہیں بنتی ہے لیکن اس کو دے دینا. جیسے اگر رکشہ والے سے میں حساب کر کے آؤں کہ 100 روپے میں یہاں تک پہنچوں گا 150 روپے میں، اور میں اس کو 200 روپے دے دوں، تو یہ 50 روپے جو ایکسٹرا دیے ہیں وہ ایک احسان مانا جائے گا اردو کے حساب سے. اس کے لیے عربی میں لفظ ہے منت، اس کے لیے جو عربی کے اندر لفظ ہے وہ ہے منت. اور عجیب بات یہ ہے کہ اردو میں منت کا لفظ جو ہے وہ نظر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے عربی کے اندر لفظ ہے نظر کا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں مگر لینگویج کے بدل جانے سے ان کے معنی کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اصل تو قصاص ہو گیا، وہ تو رائٹ ہے اس کا، لیکن اگر وہ اپنے بھائی کو کچھ معافی دینا چاہے اور اسے اپنے بھائی سے معافی مل جائے، فتبا ان بن معروف ہے، تو پھر اسے اچھی طریقے سے اس کو فالو کرو. یعنی ایک تو جو مقتول کے ورثہ ہیں وہ بھی اگر دیت کا آپشن لینا چاہتے ہیں تو سامنے والے کی حالت بھی دیکھیں کہ وہ کتنی دیت دے سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو دیت کا قانون اگر اپلائی کیا جائے تو پھر یہ قاتل یا قاتل کی فیملی والے بھی اسے اچھی طریقے سے پیمنٹ کر دیں، پھر اس کے اندر لنگ اور نہ کرے تو اس کا احسان ہے، اور اس احسان کے بعد پھر اس کو دیت کی ادائیگی کے اندر بھی لمبا کریں، یہ نامناسب چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک بیلنس اپروچ ہے کہ جو یہاں پر بیان کی گئی، قصاص کا حق بھی دے دیا گیا اور ساتھ میں یہ آپشن بھی رکھ دیا گیا، اور پھر یہ کہہ کر رکھا گیا کہ دیکھو بہرحال جو بھی ہے وہ تمہارا بھائی اسلامی اعتبار سے، دینی اعتبار سے مومن تو وہ بھی ہے، ڈیسائڈ یور سیلف، کہ تم کو کیا کرنا ہے. غلط تو اس نے بہت کیا ہے. من قتل نفسن بغیر نفسن او فساد فی الارض فکاہ کانما قتل الناس جمیعا, کہ اگر کسی نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا, نہ کوئی فساد تھا نہ کوئی اور مسئلہ تھا, تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو کام تو اس نے بہت برا کیا. مگر رائٹ ناؤ اگر تم اس کو معاف کرنا چاہتے ہو تو یہ آپشن بھی تمہارے پاس موجود ہے, اور قصاص لینا چاہو تو وہ آپشن بھی تمہارے پاس موجود ہے. قصاص کو ایک حق کے طور پر تو مینڈیٹری رکھا کہ اگر وہ کہے کہ صاحب یہ میرا حق ہے اور میں لینا چاہتا ہوں, اوکے بالکل لے سکتے ہو, وہ بچ نہیں سکتا اس سے. اس حد تک تو اس کو مینڈیٹری کیا, مگر ساتھ میں ایک آپشن بھی رکھ دیا کہ دیت کے ساتھ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر اس کو بالکل مینڈیٹری ایسا بنا دیا جاتا کہ ایبسولوٹ ہوتا تو بہت سے کیسز کے اندر بڑا کرائسس ہو جاتا, واقعا بہت کرائسس ہوتا. بعض مفسرین نے ایک آدھ مثال لکھی ہے اور واقعا ہم خود بھی سے سوچتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اگر آپشن نہیں ہوتا تو کچھ کیسز کے اندر یہ کتنا بڑا پرابلم ہو سکتا تھا. مثلا فرض کیجئے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے, ماں زندہ ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے ماں زندہ ہے, اور اگر اسلام یہ کہے کہ لازمی طور پر یہ دوسرے بھائی جو ہے اس کو بھی قتل کر دو کیونکہ ایک قاتل ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو فیملی ریلیٹیوز ہیں بجائے اس کے قاتل کے مرنے کی وجہ سے ان کو تھوڑا سکون ملے, یہ اور زیادہ سانحے کے اندر آ جائیں گے, اور زیادہ گریونسز ان کے بڑھ جائیں گے, اور زیادہ ان کے جو پین ہے اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا, ان کے درد میں اضافہ ہو جائے گا. تو پروردگار عالم نے ایک بیلنس اپروچ رکھا, البتہ اس سے ہٹ کر بھی نو ڈاؤٹ. اچھا کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جو کوئی بھی قانون ہو اگر کوئی اس کو مس یوز کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے اندر راستے نکال لیتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم کے علیم, خدا کے بصیر ہونا, خدا کے سمیع ہونا, ان چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے ایک انسان. مثلا آپ کو شاید معلوم ہو کہ پاکستان کے اندر بہت سے ایسے بڑی فیملیز والے ہیں کہ جنہوں نے یہ طریقہ کار بنا لیا ہے کہ اپنے کچھ ملازمین کو وہ اسی لیے پالتے ہیں, اسی لیے رکھتے ہیں کہ اگر ان سے کچھ غلط ہو جائے تو پھر وہ اس کو آگے کر دیں گے. یہ وہ چیز ہے کہ جو ایکسیپٹیبل اسلام کے اندر نہیں ہے کہ قتل تم نے کیا ہے, غلطی تم سے ہوئی ہے اور تم کسی اپنے ملازم کو آگے کر دو. یا اسی طریقے سے بعض کیسز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نہیں صاحب قاتل تو پکڑا گیا لیکن جو مقتول کے ورثہ ہیں ان کو اتنا پریشرائز کرو, دھمکیاں دو, یہ کرو وہ کرو سب کچھ کہ وہ دیت لینے پر آمادہ ہو جائے. نہیں, یہ مجبوری کا سودا نہیں ہے. اگر اسلام کے اسپرٹ کی آپ بات کریں, یہ مجبوری کا سودا نہیں ہے, یہ آپشن ہے کہ جس کو ایکسرسائز کرنے کا رائٹ مقتول کے وارثوں کے پاس ہی ہے. اس کو زبردستی امپوز نہیں کیا جا سکتا, بالکل نہیں کیا جا سکتا. مگر سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر کسی چیز کو آپ انفورس کرنا چاہتے ہیں, کسی چیز کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ صرف ایک آئسولیشن کے اندر قانون انفورس نہیں ہو سکتا. جب قانون انفورس کرنے کی بات آتی ہے تو ایسا ہول پورا جو سسٹم ہے اس کو انفورس کیا جاتا ہے, ورنہ خود اس آئسولیٹڈ انفورسمنٹ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے بھی وہ اثرات برآمد نہیں ہو پاتے ہیں. اگر معاشرے کے اندر سوشل جسٹس ہی نہیں ہے اور آپ کسی قاعدے کو نافذ کرنے کی بات کریں تو ظاہر ہے بہت مشکل ہو جائے گا. یہ قصاص جو ہے, ہمارے ایک بہت سینئر عالم دین وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قصاص جو ہے وہ اسلام کا بالکل آخری چیپٹر ہے, اسلام کا بالکل آخری, کہ جب سب کچھ ہو جائے تو پھر اس کو انفورس کرنا ہے. اور باہر سے جیسے یہ طالبان اسٹائل اور اپروچ جو ہے اس کے اندر, خیر ان کا تو انفورسمنٹ کا اپنا جو طریقہ ہے وہ بھی بہت زیادہ کوشچنیبل ہے, لیکن ان کا ہوتا ہے کہ وہ اسٹارٹ یہیں سے کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از ایبسولوٹلی رانگ. کہ آپ کو جو چیز گریجولی آہستہ آہستہ جس چیز کو نافذ کرنا ہے اس کے لیے پورا مقدمہ چاہیے. فار ایگزامپل, اف آئی وانٹ ٹو سیٹ آن دس چیئر, اس اسٹیج کے اوپر آ کے, تو مجھے ظاہر سیڑھی چڑھ کے یہاں تک آنا پڑے گا, اس کے بعد میں جو بیٹھ سکتا ہوں, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. آپ اگر یہاں آنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ گاڑی میں بیٹھیں گے, گھر سے نکلیں گے, اس کے بعد پھر یہاں پر آئیں گے, پھر اوپر چڑھیں گے, پھر یہاں پر آ کے بیٹھیں گے. اسی طریقے سے قصاص کا جو قانون ہے اس کی انفورسمنٹ کے کچھ پری ریکویزٹ ہیں کہ جسے پورا کیے بغیر اس کو نافذ کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس قانون کو ضائع کر دینا. اور اسی لیے یہ ساری چیزیں ہم امام وقت کے موجودگی میں ضروری قرار دیتے ہیں, نمبر ون. اور نمبر دو یہ کہ اگر فقیہ کو یا ایک مشتہد کو اس بات کا موقع ملے کہ وہ اسٹیٹ کو اسٹیبلش کر سکے یا حکومت کو اسٹیبلش کر سکے, پھر اس کے بعد وہ ان ساری چیزوں کو کر سکتا ہے. آئسولیشن کے اندر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ چار آدمی گھر کے اندر بیٹھ کے ایک فیصلہ کرتے ہیں, یہ اس قسم کی چیز نہیں ہے. اس کے اندر انسانی جان کی بات آ رہی ہے. ذالک تفتیکم من ربکم ورحمہ, یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تفتیق بھی ہے اور رحمت بھی ہے, یعنی پروردگار نے اس کے اندر کمی بھی کر دی اور یہ خدا کی رحمت ہے. کہ پروردگار عالم نے اس کو ایسا مینڈیٹری نہیں کیا کہ بس یہی رکھا اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا آپشن نہیں رکھا، بلکہ اس کے اندر تخفیف بھی کر دی، قصاص حق ہے، مگر اس کے اندر ایک گنجائش یہ ہے کہ اگر کوئی دیت لینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے تو دیت کا آپشن بھی موجود ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، اور اگر کوئی اس کے بعد تجاوز کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تجاوز کرے کا مطلب بہت روشن ہے اس کے اندر، کہ اگر فرض کیجیے ایک مقتول کا وارث ہے اور وہ دیت کے لیے راضی ہو گیا اور پھر بعد میں پلٹ جائے تو یہ تجاوز ہے، کہ اگر تم ایک مرتبہ ایگری کر چکے ہو تو یہ تمہاری نیکی ہے، خدا اس کا اجر دے اور ابھی دیت لے کر تم مطمئن ہو جاؤ۔ اور دوسری بات یہ کہ جو قاتل ہے وہ اگر تجاوز کرے، یعنی دیت کا وعدہ کر کے پھر جائے، اسے ادا کرنے سے انکار کر دے، تو لہو عذاب علیم، تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے صاحبان عقل، لعلکم تتقون، شاید تم متقی بنو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں تو بندہ مر رہا ہے، جو قاتل ہے اس کو تو قتل کیا جا رہا ہے قصاص کے اندر، کہا کہ ہاں وہ درست ہے، مگر یہ ایک آدمی مر رہا ہے اس کی وجہ سے سوسائٹی کو زندگی ملے گی، ورنہ تو جس کا جب دل چاہے کسی کو بھی مار کے چلا جائے، جب دل چاہے کسی کو گلا کاٹ دے، جب دل چاہے کسی کو پیٹ پھاڑ دے، جیسے اس کا دل چاہے وہ کرتا چلا جائے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اس کے ذہن کے اندر کسی قسم کا کوئی پریشر ہی نہیں ہوگا کہ میرے خلاف کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ لہذا آج بھی حالانکہ انحراف کے ساتھ، مگر بعض ممالک کے اندر جہاں پر اس قسم کی سزاؤں کا نفاذ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال وہاں پر کرائم کا جو ریٹ ہے اس کے اندر بہت نمایاں سگنیفیکینٹ کمی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب، اولی الالباب یعنی صاحبان عقل، اے صاحبان عقل تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید تم متقی بنو۔ متقی بنو یعنی وہ کنٹرول تمہارے ہاتھوں میں آ جائے، کم سے کم تم سوسائٹی کے اس بہت بڑے پرابلم کو کنٹرول کر سکو، اور خود تمام سوسائٹی کے افراد، ظاہر سوسائٹی کن سے بنتی ہے؟ انہیں افراد سے بنتی ہے، خود ان کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، کہ کیوں کسی کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہو اس طریقے سے کہ کسی کی جان جا سکتی ہے، اس بارے میں تمہارے اندر ایک کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ ہو گیا قصاص کے بارے میں پروردگار عالم کی ان آیتوں کے اندر جو میسج تھا وہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 180، کتب علیکم، اور تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، یعنی یہ بھی قانون تمہارے لیے بنایا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، اگر کسی کے اوپر موت کے آثار طاری ہو جائے، ان طرح کا خیرن، اگر وہ خیر چھوڑ کر جا رہا ہے، الوصیہ، تو پھر کیا لکھ دیا گیا ہے؟ وصیت کو لکھ دیا گیا ہے، واپس توجہ کیجئے گا، تم پر لکھ دیا گیا ہے، خوب کیا لکھ دیا گیا ہے؟ وصیت کرنا لکھ دیا گیا ہے کہ تم وصیت کرو، کب کرو؟ اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تمہارے پاس موت کے آثار نمایاں ہو جائیں۔ کس صورت میں؟ ایبسولوٹ نہیں، ان طرح کا خیرن، اگر کوئی مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کے اوپر اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز اس کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ وصیت لازمی طور پر کرے۔ اب اس کے دو تین چیزوں کو سمجھ لیجیے گا۔ نمبر ایک، وصیت مستحب ہے، وصیت کرنا ریکمینڈیڈ ہے، بہت ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے، مومن کی علامتوں میں سے اس کو مانا گیا ہے کہ اس کا وصیت نامہ تیار ہو، کیا دینا ہے، کیا لینا ہے، یہ ساری چیزیں وہ اپنی اپڈیٹڈ رکھے، کس سے کتنا قرضہ لیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ موت کے آثار نمایاں ہونے کے بعد بعض صورتوں کے اندر وصیت کرنا واجب ہو جاتا ہے، ویسے تو مستحب ہے، یعنی ابھی فرض کیجئے کہ ایک انسان ہے، صحت مند ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وصیت کرنا مستحب ہے، اس صورت میں یہ واجب نہیں ہے، لیکن تاکید بہت زیادہ ہے۔ اگر موت کے آثار نمایاں ہو جائیں، یعنی فرض کیجئے ایک انسان ہے، وہ محسوس کر رہا ہے کہ اب میرا دم نکلنے کو ہے، میں ایسی بیماری کے اندر آ چکا ہوں، خدا نہ کرے کینسر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ معافی چاہتے ہیں لیکن خدا آپ کو صحت دے، مگر آپ کی صحت بہت زیادہ ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ وقت ایک نہ ایک تو آنا ہی ہے، اور جو آ گیا تو وہ ظاہر ہے کہ مشکل موقع ہے، تو اس مشکل موقع پر جو کرنے کا کام ہے وہ ہے وصیت کا، کہ انسان وصیت کرے۔ تو وصیتیں جو کی جاتی ہیں وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہو سکتی ہیں، واجب وصیت کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں، مثلا اگر کسی کا قرضہ ہے تو اس قرضے کے بارے میں وصیت کر دے، ایک بات۔ نمبر دو، اگر کوئی مال کہیں چھپایا ہوا ہے جو ضائع ہو جائے گا، اگر اس کے بارے میں نہیں بتایا، اس کے بارے میں وصیت کرے تاکہ ورثہ کا حق ضائع نہ ہو۔ اسی طریقے سے مثلا حج پر جانا تھا، حج نہیں کیا، اس کے اوپر واجب ہو گیا تھا، وصیت کر کے جائے، کہ اس کو مالی عبادت کے اندر مانا گیا ہے۔
اسی طریقے سے زکات یا خمس اس کے اوپر واجب تھا اور اس نے ادا نہیں کیا ہے، وصیت کر کے جائے کہ مجھ پر اتنا زکات یا خمس ہے جو میں نے ادا نہیں کیا ہے، میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے نکالا جائے. اسی طریقے سے اگر نماز یا روزہ اس کے اوپر واجب تھا اور اس نے نہیں پڑھا تو بعض صورتوں میں اس کی وصیت بھی واجب ہے کہ انسان اس کے بارے میں بھی بتا کر جائے کہ صاحب اتنی نمازیں اور اتنے روزے میرے باقی ہیں، تاکہ وہ رسا اگر اس سلسلے میں کچھ اقدام کرنا چاہیں تو بعد میں کر سکے. تو کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ واجب وصیت ہے بعض صورتوں کے اندر، ہر صورت میں یہ واجب نہیں ہے، بعض صورتوں میں اس کو واجب کیا گیا. اور ویسے انسان وصیت کے اندر اگر دیکھے تو وہ مستحب کا حکم رکھتی ہے. اچھا ایک ہوتی ہے وصیت جو ان امور کے بارے میں، جیسے مال سے متعلق، زیادہ تر آپ نے بھی دیکھا کہ مال سے متعلق وصیت ہے. کچھ وصیتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو نصیحت کے مترادف ہوتی ہیں، کہ جس کے اندر ایک انسان جو اپنی زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے، جو اس کے ایکسپیرینسز ہیں، ان کی روشنی میں کچھ گائیڈنس اپنے جو پروجنی ہے یا جو اس کے آگے نیکسٹ جنریشن ہے اس کو وہ دینا چاہتا ہے، اس کا تعلق اس وصیت سے نہیں، وہ نصیحت کے عنوان سے آتا ہے. کہ جس کے اندر جیسے ہم مولا کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ مولا نے بھی وصیت کی، تو ایک وصیت تو وہ اسی انداز کی، لیکن ایک وصیت وہ ہے کہ جس کا تعلق نصیحت سے ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. مثلا اپنے الفاظ میں گزارش کروں خانہ کعبہ کے بارے میں کہ خدا کا گھر جو ہے وہ خالی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے گھر کے بارے میں ڈرتے رہنا، یہ جو وصیت ہے یہ نصیحت کے مترادف ہے کہ دیکھو یہ کرنا یہ تمہارے لیے مفید ہے، یہ کرنا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہ کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے. تو ان دو چیزوں کو آپس میں مکس اپ مت کر دیجیے گا. یہ وہ وصیت ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے خاص طور پر زیادہ تر مال کے متعلق باتیں بیان کرتا ہے. یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں کہ پروردگار عالم نے اس کو کنڈیشنل کیا ہے خیر سے، ان ترک خیر انل وصیہ، کہ اگر وہ کچھ خیر چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ خیر سے کس چیز کو تعبیر کیا ہے؟ خیر سے تعبیر کیا ہے مال کو. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پروردگار عالم مال کو خیر سے تعبیر کرتا ہے اگر وہ حلال طریقے سے کمایا جائے تو، اگر حرام سے کمایا جائے تو وہ شر ہے، وہ خیر ہو ہی نہیں سکتا، وہ بہتر چیز تو نہیں ہے. لیکن اگر واقعا انسان جائز طریقے سے کمائے تو پروردگار عالم کی نظر میں وہ مال خیر ہے، وہ مال شر نہیں ہے، اس مال کو پروردگار اپریشیٹ کرتا ہے اور اس کے بارے میں کہتا ہے کہ پھر اس صورت میں وصیت تم کرو. اگر یہ اس کا مال ہی نہیں ہے، کہیں سے ادھر ادھر سے گڑبڑ کر کے حاصل کیا ہے، تو یہ تو رد مظالم میں جائے گا. پھر تو اس کو وصیت یہ کرنی ہے کہ بھائی میں نے حرام کمایا تھا، یہ اس کا ہے یا اس کا ہے، اس کو لوٹا دو. اس کے اندر پھر وصیت کا اس کا خود کا تو کوئی رائٹ بنتا ہی نہیں ہے. اچھا دوسری بات کیا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک آدمی وہ ہے جو 30 لاکھ روپے چھوڑ کر جا رہا ہے، 30,000 3,000,000 روپیز، اگر وہ 30 لاکھ روپے چھوڑ کر جا رہا ہے تو کیا وہ 30 لاکھ کے 30 لاکھ کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے؟ جواب یہ نہیں، ایسا نہیں. پروردگار عالم نے جو اس کو رائٹ دیا ہے وصیت کرنے کا وہ ہے 1/3 کا. یعنی اگر وہ 30 لاکھ چھوڑ کر جا رہا ہے تو 10 لاکھ کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، 20 لاکھ کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا. تو 20 لاکھ کا کیا ہوگا؟ 20 لاکھ اپنے اس سیٹ اپ کے تحت جو پروردگار عالم نے رکھا ہے قاعدہ جو میراث کا، اس کے مطابق اسے تقسیم کر دیا جائے گا. اس کا قرآن کے اندر بھی تذکرہ ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کی بہت وضاحت موجود ہے. ایک مستقل چیپٹر ہے کتاب المیراث کہ جس کے اندر 3 گروہ ہو جاتے ہیں. پہلا گروہ، اگر اس میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو دوسرے گروہ کی باری آتی ہے، اس میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو تیسرے گروہ کی باری آتی ہے، اور کوئی بھی گروہ ہو اس کے اندر ایڈیشن ہوتا ہے بیگم کا یعنی زوجہ کا. سوچ سکتی ہے ہسبینڈ ایز ویل کہ اگر فرض کیجیے خاتون کا انتقال ہو گیا تو بھی وہی پہلا گروہ، اگر اس میں سے کوئی نہیں ہے تو دوسرا گروہ، اگر اس میں سے بھی کوئی نہیں ہے تو تیسرا گروہ، اور کوئی بھی گروہ اس کے ساتھ ہسبینڈ کا ایک فکس حصہ ہے جو پروردگار عالم نے رکھا ہوا ہے. تو وہ تو اپنی جگہ پہ ڈیٹیلز ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا 2/3 میں. 1/3 کے اندر کیا ہے؟ 1/3 میں مرنے والے کا حق مانا گیا ہے کہ اگر وہ کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے کہ بھائی میرے بعد یہ کر دینا، میرے بعد وہ کر دینا، میرے بعد اس کو اتنا دے دینا، تو وہ 1/3 کے اندر وصیت کر سکتا ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ اسلام کے اس سیٹ اپ کے حساب سے اگر پہلا گروہ ہے تو دوسرے گروہ کی باری نہیں آئے گی. مثلا بیٹا بیٹی اگر کوئی موجود ہے تو بھائی وغیرہ کا کوئی نمبر نہیں آنے والا ہے، ماموں چاچا خالہ کچھ بھی نہیں آنے والا ہے. تو اگر وہ نہیں آنے والا ہے، وہ اس کو دینا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ صرف اتنا کر سکتا ہے کہ 1/3 میں سے ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے. یا اگر وہ چاہتا ہے کہ مسجد بنے یا امام باڑہ بنے یا اسکول بنے یا کوئی اور اچھا کام کرے، ہاسپٹل بنے مثلا، یا کوئی دوسرا کوئی کتاب چھپوانی ہے، کوئی کسی جگہ پر محلے میں پانی کا مسئلہ ہے، وہاں پر کنواں کھدوا دینا، وہاں پر پانی کروا دینا مثلا، یہ ساری چیزیں 1/3 کے اندر اس کی وصیت ہو سکتی ہے. 2/3 میں اس کو وصیت کرنے کا کوئی حق نہیں. وہ کرے تو بھی نل اینڈ وائڈ ہے جو بھی بات آگے آ بھی رہی ہے. تو ایک بات ذہن رکھیے گا کہ اگر مال مال حلال ہے تو خدا اس کو خیر سے تعبیر کرتا ہے. نمبر دو, اگر ایک انسان وصیت کرنا چاہے تو ون تھرڈ میں سے وصیت کر سکتا ہے, ٹو تھرڈ میں سے وصیت نہیں کر سکتا. اگر کرے گا بھی تو نل اینڈ وائڈ ہے. یہ ون تھرڈ میں سے بھی وصیت اس کی اس وقت انفورس ہوگی کہ جب دوسرے سارے قرضے وغیرہ پہلے نکال دیے جائیں, جیسے کہ وہ تو اس کا مال ہی نہیں ہے, مال اس کا شروع اس وقت ہوگا جب سارے یہ آبلیگیشنز اس کے اوپر سے ختم ہو جائے. کتب علیکم, تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے, اذا حضر احدکم الموت, جب موت کے آثار ظاہر ہو جائیں, ان ترک خیرن الوصیہ, کہ اگر وہ خیر چھوڑ کر جا رہا ہے یعنی مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو وصیت کرے. کن کے لیے؟ للوالدین, والدین کے لیے کرے. اب یہ سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دی ہیں. والاقربین, اور اپنے رشتہ داروں کے لیے کرے. بالمعروف, اچھے طریقے سے کرے, یعنی غلط طریقہ نہیں ہونا چاہیے. غلط طریقہ کون سا؟ کوئی ٹو تھرڈ میں سے نہیں ہونا چاہیے, ون تھرڈ میں سے ہو سکتا ہے. حقاً علی المتقین, یہ متقین کے اوپر ایک ذمہ داری رکھی گئی ہے, جو صاحبان تقویٰ ہیں ان کے اوپر. اسی لیے بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر یہ سب کے اوپر مینڈیٹری ہوتا تو حقاً علی المؤمنین کہا جاتا, یہ نہیں کہا گیا. یہاں پہ کہا گیا حقاً علی المتقین, یعنی یہ وہ افراد جو صاحبان تقویٰ ہیں وہ اس بارے میں زیادہ فکر بھی کریں گے اور ان کے لیے اس کو ضروری قرار دیا جا رہا ہے, لیکن جنرل رول کے طور پر اس کو پیش نہیں کیا جا رہا. فرض کیجیے کوئی جان بوجھ کر بھی وصیت نہیں کرتا ہے اور ایسے اس کا انتقال ہو جاتا ہے, کوئی حرج نہیں, اس نے کوئی گناہ کا کام انجام نہیں دیا, لیکن اگر کرتا تو یہ اچھی بات ہے. فمن بدلہ, بس اگر کوئی اسے بدل دے, یعنی ایک وصیت کرنے والا ہے, ایک وصیت سننے والا ہے. یہیں پر ہمارے سامنے دو ٹرم آ جاتے ہیں, ٹرمنالوجیز آ جاتی ہیں, ایک ہے موسی اور ایک ہے وسیع. موسی یعنی وصیت کرنے والا, وسیع وہ کہ جس کو وصیت کی جا رہی ہے وہ از گوئنگ ٹو ایگزیکیوٹ دیٹ پرٹیکولر ول, جو بعد میں اس کو نافذ کرے گا. موسی یعنی وصیت کرنے والا, وسیع جس کو وصیت کی جا رہی ہے. اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ بیچارہ وصیت کرنے والا تو وصیت کر کے چلا گیا, اس نے بالکل ٹھیک وصیت کی, صحیح وصیت کی, کوئی گڑبڑ بھی نہیں کی, ون تھرڈ میں صحیح وصیت کی, کوئی ظلم نہیں, کسی قسم کا کوئی ناانصافی والا معاملہ نہیں کیا. مگر یہ جو وصی ہے اس نے اس وصیت کے اندر تبدیلی کر دی. اگر ایسا کر دیا, خدا فرماتا ہے پمم بدلہ, جو اسے بدل دے, اس وصیت کو تبدیل کر دے, بعدما سمعہ, سننے کے بعد, فانما اسمہ علی الذین یبدلون, تو بدلنے والے پر اس کا گناہ آئے گا. اس کی ساری ذمہ داری بدلنے والے کی ہے. یعنی وہ بیچارہ مر گیا, مر گیا ٹھیک ہے, اس کو تو وصیت کرنے کا ثواب مل گیا, اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی, ایگزیکیوٹ نہیں ہو پائی وہ وصیت, نہیں ہو پائی اور اس کو بدل کر دیا گیا, اس کی ذمہ داری اس بدلنے والے کے اوپر ہے. ان اللہ سمیع علیم, یقیناً اللہ سننے والا بھی ہے, یقیناً اللہ جاننے والا بھی ہے. یعنی اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا وصیت کر کے گیا ہے, پروردگار نے سنا ہے اور پروردگار جانتا بھی ہے کہ اس نے کیا تبدیلی اس کے اندر کر دی. ومن خافا میں موسن جنفن, ہاں اگر کوئی موسی سے, موسی یعنی وصیت کرنے والے سے, کہیں ربی کو دیکھے کہ نہیں اس نے صحیح وصیت ہی نہیں کی ہے, او اسمن, یا کوئی گناہ کی وصیت کی ہے, وہ اسلحہ بین ہوں فلا اسمال ہے, اور وہ اس کی اصلاح کر دے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی انحراف کر دے, کیا مطلب ہو گیا, وہی ہوئی, 30 لاکھ روپے تھے, اس نے 20 لاکھ کی وصیت کر دی ہے, نال اینڈ وائڈ ہے, 10 لاکھ تک اس کی جو وصیت ہے وہ نافذ ہوگی, باقی جو فردر 10,000 کے اندر یا 1 ملین میں اس کی وصیت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر وصی یہ کہے کہ صاحب میں کیسے بدلوں, یہ تو اس کی وصیت تھی, کہ نہیں یہ وصیت جو اس نے کی ہے وہ خدا کے قانون کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پروردگار کے لا کو بائی پاس کر دیا جائے. لہذا یہ طے ہے کہ اگر اس نے اس کے اندر کوئی گڑبڑ کی ہے یا کوئی گناہ کی وصیت کی ہے, مثلا اس نے کہا ایک نائٹ کلب میں میرے 10 لاکھ روپے خرچ کر دینا, اس کو بنانے کے لیے خرچ کر دینا, یہ حرام کی وصیت ہے, اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے. کہ اگر کسی غلط کام کی وصیت کی جا رہی ہے کہ فلاں شراب خانے کو مثلا کا ڈونیشن دے دینا, مثلا اگر ایسی کوئی چیز کی جا رہی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل کسی طریقے سے بھی نہیں ہوگی. اس میں وصی کو پھر رائٹ ہے کہ وہ اس کو کہے کہ نہیں صاحب یہ میں ایگزیکیوٹ ہی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مجھے پروردگار کی طرف سے اس کی اجازت نہیں. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ غفور بھی ہے, اللہ رحیم بھی, مغفرت کرنے والا بھی ہے, رحم کرنے والا بھی ہے. یعنی یہ جو وصی نے کام کیا ہے اس میں اس کے اوپر کوئی گناہ کسی قسم کا نہیں ہے. یہ ہو گیا وصیت کے معاملے میں بات مکمل. اب اس کے بعد آ جائیے آیت نمبر 183 جہاں سے روزے کی بات شروع ہو گئی, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تقریباً یہاں تک پہنچ گئے کہ ان آیتوں کو ہم دیکھ پائیں گے, ورنہ مجھے یہی افسوس ہو رہا تھا کہ آج یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور ہم رمضان کے مہینے کے بعد پھر یہ روزے کے متعلق جو آئے کرتی ہیں ان کو دیکھنے کی باری آتی ہے، جو بڑا آکورڈ ہوتا ہے. اتفاق ایسا ہے کہ جب ہم یہاں تک پہنچ گئے تو مناسب ہے کہ روزوں سے متعلق آئے بھی ہم آج ہی مکمل کر لیں. اب یہ تیسرا حکم آ رہا ہے کتب عنوان سے، یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والوں، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی لکھ دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، کہ شاید تم اس طریقے سے متقی بنو، پرہیزگار بنو. وہ تقوا، متقی بننا، وہ تو ٹارگٹ اسلام نے، قرآن نے، آپ دیکھ لیں کہ بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے کہ کنٹرول تمہارے اندر آنا چاہیے. ظاہر ہے کہ روزے کے ذریعے سے تو کنٹرول آ ہی رہا ہے، کہ انسان اگر سارا دن بھوکا اور پیاسا ہے، پانی بھی سامنے موجود ہے وہ نہیں پی رہا، تو باقی مہینوں کے اندر شراب پینے پر کیوں قادر نہیں ہوگا؟ یا اگر حلال روزی اس کے سامنے پڑی ہوئی ہے، روٹی پڑی ہوئی ہے، کھانا پڑا ہوا ہے، وہ نہیں کھا رہا ہے، تو پھر وہ حرام کیوں کھائے گا گیارہ مہینے میں؟ اگر یہ کنٹرول وہ صحیح معنوں میں اپنے اندر ڈیولپ کر لیتا. تقویٰ کا مطلب تو یہی ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو واجب کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی لکھ دیا گیا تھا، قوم یہود کے اندر، قوم عیسائی قوم کے اندر بھی روزوں کا رواج بہرحال رہا. لعلکم تتقون، شاید تم اس کے ذریعے سے متقی بن جاؤ. ایام معدودہ، چند دنوں کی بات ہے، یہ پروردگار کا کنونس کرنے کا انداز ہے، یعنی وہ جو محبت والا ایک انداز ہوتا ہے کہ کہاں تم سے یہ کہا ہے کہ سارا سال روزہ رکھو، سارا سال تو مستحب رکھا ہے، یہ تو چند دنوں کی بات ہے. ایام معدودہ، یاد دیکھیے کبھی کہ بچوں کو کس طریقے سے آپ کنونس کرتے ہیں، بالکل وہی والی بات ہے کہ تھوڑی دنوں کی تو بات ہے. یہ پروردگار نے وہ محبت والا انداز اختیار کیا ہے. فمن کان منکم مریضا، اور اس میں بھی اگر کوئی مریض ہے، او علی سفر، یا سفر میں، فعدت من ایام اخر، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں اس کی قضا انجام دے، پھر ماہ رمضان کے اندر اس کو روزہ نہیں رکھنا. وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ کہ جن کے لیے روزہ رکھنا بہت شاق ہے، بہت مشکل ہے، یعنی ایدر امپاسبل اور نیکسٹ امپاسبل، ویری کلوز ٹو دا بارڈر آف امپاسبل، اگر وہ والا معاملہ ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا تقریباً ناممکن. لیکن پہلے جو کہا گیا وہ بات کہی مریض کی، مریض ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹیمپرلی مریض ہے، ابھی مریض ہے بعد میں ٹھیک ہو جائے گا. ایک وہ شخص ہے کہ نہیں، ایسا مریض ہے کہ سارا سال مریض ہے، اس ماہ رمضان میں بیمار ہوا، اگلے ماہ رمضان تک مریض ہی مریض ہے، تو درمیان میں ریکوری ہے ہی نہیں کہ وہ قضا کر سکے، تو اس کے اوپر بھی روزہ معاف ہے. وہ صرف فدیہ دے دے، تین پاؤ کھانا، آٹا یا چاول کسی غریب مومن فقیر کو دے دے، کافی کفایت کرے گا، پھر اس کو روزہ نہیں رکھنا. اسی طریقے سے اس کیٹیگری کے اندر چار اور افراد آ جاتے ہیں، الشیخ والشیخہ والحاملہ والمرضع وذوالعطش، یعنی بوڑھے بوڑھا انسان، بوڑھی عورت. اسی طریقے سے اگر پیاس کے مرض میں کوئی مبتلا ہے، اسی طریقے سے اگر پریگننٹ خاتون ہے اور اس کا روزہ اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، یا اگر کوئی خاتون تیٹ کراتی ہیں اور اس کے لیے روزہ رکھنا اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھیں گے. اس کے بھی تفصیل آتے ہیں، ایون اس بکلیٹ کے اندر بھی جو آپ کے درمیان تقسیم ہوا تھا، اس کی ڈیٹیلس کچھ موجود ہیں. وہ الذین یطیقون، وہ لوگ کے جن کے لیے شدید مشکل ہے. توق کا مطلب ہوتا ہے وہ جو گلے کے اندر ڈالنے، وہ آپ سنتے بھی ہیں توق، جو مصائب کے اندر توق کا تذکرہ آتا ہے، یعنی جس کے بعد انسان کے لیے اگر گلے میں توق ڈال دیا جائے تو حرکت کرنا بہت ناممکن ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. کہ اگر روزہ رکھنا اس کے لیے انتہائی مشقت کا باعث ہے، یعنی ایسا ہے کہ گویا اس کے گردن میں توق پڑا ہوا ہے، اب تو وہ یعنی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. فدیۃن طعام مسکین، تو وہ فدیہ دے دے. فدیہ کا مطلب ہوتا ہے ایوس، یعنی پھر یہ نہ رکھے، اس کے بدلے میں یہ رکھے. اور وہ کیا ہے؟ طعام مسکین، کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. مسکین وہی فقیر جس کے اخراجات اس کے پاس پورے کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کے سال بھر کے جائز اخراجات زیادہ ہیں اس سٹیٹس کے مطابق، اور جو اس کے سٹیٹس کے حساب سے اس کی انکم ہونی چاہیے وہ اتنی انکم اس کے پاس نہیں ہے. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور اگر کوئی اس کے اندر بڑھا دے، خیر میں اضافہ کرے، فهو خیر له، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی واجب اتنا ہے فدیے کے اندر کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، لیکن اگر ایک کی جگہ دو کو کھلا دے، زیادہ کو کھلا دے، تو یہ خیر کا کام ہے اور اس میں اضافہ اس کے اپنے لیے خیر کا باعث ہوگا. اگر آپ یہاں پر، البتہ ہے تو ٹیکنیکل ایک بات، لیکن یاد رکھ سکیں، آپ نے تو جو عربی کا ذوق رکھتے ہیں، کہ قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر کچھ الفاظ وہ ہیں کہ جو ریکمنڈیشن کے لیے بہت استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے ایک لفظ تطوع. جیسے ایک لفظ مستحب، وہ تو عام طور پر استعمال ہوتا ہے مستحبن. ایک دوسرا لفظ ہے تنفلن، نافلہ جس سے نکلا ہے تنفل، نافلہ. ایک لفظ ہے ندبن اور ایک لفظ ہے تطوع. چار پانچ الفاظ ہیں کہ جو عام طور پر روایتوں کے اندر استعمال ہوئے ہیں کسی مستحب بات کو بیان کرنے کے لیے. یعنی یہ جو فقہا اصول فقہ کے اندر ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے اپلیکیشن کرتے ہیں, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تھوڑا سا ایک آئیڈیا آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ تتوّع, مستحب, ند اور نافلہ یا تنفل, یہ الفاظ وہ ہیں جو کسی چیز کے مستحب ہونے کو, ریکمنڈیڈ ہونے کو بیان کرتے ہیں. ومن تتوّع خیرا فہو خیر لہ, اور اگر کوئی خیر میں اضافہ کرے, خیر کا کوئی کام کرے ایڈیشنل اضافے کے طور پر, فہو خیر لہ, تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اور روزہ رکھنا تو بہرحال تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھے ہو. یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ اچھا ہے چھوڑ گیا فدیہ دے کر اور ہم کو روزہ رکھنا پڑ رہا ہے, ہم بھوکے ہیں, وہ فدیہ دے کے جان چھوڑا دی اس نے, تاکہ نہیں, یہ تو بہرحال سمجھ لو کہ وہ تو بےچارے کی مجبوری کا سودا ہے, اس کے پاس تو امکان نہیں ہے. اگر خاتون حامل آئے یا مرزے آئے یا بےچارے کوئی اگر بوڑھا ہو چکا ہے نہیں رکھ سکتا ہے, تو یہ جو مسئلہ ہے یہ تو مسئلہ بےچارے کا ایک مجبوری کا سودا ہے. ورنہ اصل عبادت تو بہرحال روزے کی تھی اور روزے کا اپنا فائدہ ہے. اگر تم سمجھو تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی اور غور کرو گے تو. شہر رمضان الذی, اب یہ جو خدا نے کہا کہ چند دنوں کی بات ہے, وہ چند دن کون سے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہی رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا. رمضان کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں پانچویں امام کی ایک روایت ہے جس میں پانچویں امام فرماتے ہیں لا تقولوا, یہ مت کہا کرو کہ رمضان آیا رمضان گیا, اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ جو ہے نہ آ رہا ہے نہ جا رہا ہے, اللہ اللہ ہے, اس کا تو مادی وجود تو نہیں ہے جسمانی کے, اس کے اندر ہم کہیں وہ آیا اور گیا اور یہ ہوا وہ سارا. پھر کیا کہو؟ قولوا شہر رمضان, بلکہ کہا کرو رمضان کا مہینہ, یعنی اللہ کا مہینہ, اس لیے یہ اللہ کی طرف منسوب ہے. اور اسی طرح اس کے بارے میں ایک اور بات بھی کہی گئی رمضان, لفظ رمضان کے بارے میں, کہ اس کا جو مادہ ہے یعنی اس کے ٹرائیلیٹرل روٹ کے اندر اگر ہم جا کر دیکھیں جو عربی زبان کا فائدہ ہوتا ہے, اس کے اندر رمضا یعنی رے نیم اور اتوار, اور اس کا مطلب ہے جلا کر خاک کر دینا. اور کس چیز کو جلا کر خاک کرنا ہے؟ یہاں پر ہے گناہوں کو جلا کر خاک کر لے, انہو یرمز الذنوب, جیسے کہ گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا, جو قرآن ہدن للناس انسانوں کے لیے ہدایت ہے, وبینات من الہدی, اور جس کے اندر ہدایت کی نشانیاں ہیں, والفرقان, اور جو حق اور باطل میں فرق کی میزان ہے. فرقان کا مطلب فرق بیان کرنے والا, فرقان فارق, جس سے پتہ چل جائے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, کھرا اور کھوٹا جو ہے وہ سامنے نکھر کر سامنے آ جائے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, پس جس کو بھی یہ مہینہ مل جائے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزہ رکھے. وہ ایکسپشن جو پہلے بیان ہو گئے وہ استثناء, لیکن اصل ذمہ داری یہ ہے وہ من شہدہ منکم الشہر فلیصم, امپیریٹو ہے کہ جس کو یہ رمضان کا مہینہ مل جائے اس کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اور اگر کوئی سفر میں ہے یا بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بعد میں قضا رکھے. یہ پروردگار نے اس کو ریپیٹ کیا ہے اس حکم کو, جیسے کہ تقویٰ کا جو اوور ڈوز ہے وہ بھی خطرناک ہے. یہ بھی نہیں مانگا ہے کہ پروردگار نے کہ کوئی بیمار ہے کہ مر جاؤں تو مر جاؤں کیا فرق پڑتا ہے لیکن روزہ تو رکھوں گا, یہ کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے روزہ چھوڑ دوں, نہیں, یہ بھی نہیں مانگا ہے خدا کے واسطے. اسی لیے بات ہوتی ہے کہ عبادت اپنی مرضی مسلط کرنے کا نام نہیں, یا اگر کوئی سفر میں جا رہا ہے تو سفر میں جا رہے تو جا رہے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے, چار پانچ دن کی بات ہے, روزہ رکھ لیں گے آپ, رکھیں گے وہ ٹھیک ہے, جب خدا مانگے گا تب آپ رکھیں گے, ایسے کیسے رکھیں گے. یعنی یہ عجیب تماشا ہے, وہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا, گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ مجھے روایت کے اندر آیا ہے, حدیث کے اندر آیا ہے کہ دودھ سے وضو نہیں ہو سکتا, تو میں روز کرتا ہوں ہوتا ہے, میں روز کرتا ہوں ہوتا ہے, یہ کیا بات ہے؟ تو آپ کے کرنے سے تو وضو نہیں ہو جائے گا, وہ تو آپ نے وضو کے نام پر کچھ کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک رکعت کے اندر دو سجدے ہوتے ہیں, میں چار کرتا ہوں ہو جاتے ہیں, تو وہ ایسا تھوڑی تھا کہ چار سجدے آپ کریں گے تو آپ کا دودھ ابلنا بند ہو جائے گا یا کھانا کھانا جو ہے وہ آپ کا خراب ہو جائے گا یا اس کے اندر جل جائے گا یا نمک زیادہ پڑ جائے گا, ایسا تھوڑی کوئی رزلٹ آنے والا. وہ سارا رزلٹ جتنا بھی ہے وہ تو آخرت کا معاملہ ہے, تو اس کے اندر تو پتا چلے گا, لیکن جو ایک سیٹ اپ, ایک کم سے کم ایک ڈسپلن جو دیا گیا ہے اس کو فالو کرنا اپنی جگہ پر ضروری ہے. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سفر میں روزہ رکھتا ہے تو ایسا ہے, میں اپنے الفاظ میں گزارش کر رہا ہوں, مجموع البیان میں علامہ طبرسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اگر کوئی روزہ وہ رکھتا ہے حالت سفر میں تو ایسا ہے کہ جیسے وہ خدا کے دیے ہوئے ایک ہدیے کو ٹھکرا رہا ہے, کہ خدا اس کو ایک تحفہ دے رہا ہے, ہدیہ دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے, یہ انسلٹ ہے, یعنی دینے والے کی توہین ہے, کہ اگر وہ اس کو تحفہ دے اور آپ کو کوئی اگر لا کے پرزینٹ کرے گفٹ کرے اور آپ کہیں نہیں سوری آئی ڈونٹ ایکسیپٹ, اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ اس کو انسلٹ کر رہے ہیں. اچھا اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ سائم و سفر کل مختر فی الحضر, کہ اگر کوئی سفر میں روزہ رکھتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے وطن میں روزہ توڑ دیتا ہے. جس طرح سے وطن میں روزہ توڑ دینا غلط ہے, اسی طرح سے سفر میں روزہ رکھنا صحیح نہیں اگر 10 دن سے کم کا سفر ہے تو. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر یہ بھی جو اللہ پیغمبر کا ہے کہ اگر کوئی سفر میں روزہ رکھے اور مر جائے مجھے پتا چلے میں اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کروں گا. وہ سب تاکیدات اس کے اندر ہے, عبادت نام ہے اپنی آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کرنے کا, اپنی مرضی کو خدا کے اوپر مسلط کرنے کا نام عبادت نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے سیکنڈ ٹائم اس کو ریپیٹ کیا ہے پروردگار عالم نے کہ من کانا مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر, کہ اگر کوئی تم میں سے مریض ہے یا سفر میں تو پھر بعد میں ان دنوں کو پورا کرے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. یعنی ایک طرف ایک ایکسٹریم ہے کہ جہاں پر انسان بالکل لاپرواہ ہو جائے, اتنا تو چلتا ہے اتنا تو ہو جاتا ہے ہم کچھ بھی نہ کریں میرا اللہ معاف کرنے والا ہے, اور ایک وہ ہے کہ جہاں پر تقویٰ کو ورڈ ہو جائے کہ مر جاؤں گا روزہ نہیں چھوڑوں گا, سفر میں جاؤں گا تو بھی روزہ رکھوں گا. کرنا یہ چاہیے نہ یہ چاہیے, اعتدال چاہیے, درمیان کا ایک بیلنس راستہ ہونا چاہیے. اور اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. یہ آیت ان آیتوں میں سے جس سے فائدہ نکلا ہے پھر کا, جس کو کہتے ہیں فائدہ ہے لا اسرا ولا حرج فی الاسلام, کہ اسلام کے اندر کوئی اسر و حرج نہیں ہے. لہٰذا بہت سی جگہوں پر یہ والی آیت اس ایکسیپشن کو بیان کرتی ہے جو کئی عبادتوں کے اندر بھی اپلائی ہوتا ہے, کہ اگر انسان جیسے وہ پہلے بھی ایک بات آ چکی کہ اگر انسان مر رہا ہے تو سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے. سور کا گوشت کھا سکتا ہے, کیوں کھا سکتا ہے؟ اس لیے کہ تمہیں پروردگار عالم زندہ دیکھنا چاہتا ہے, تمہاری قیمت ہے پروردگار عالم کے نزدیک. خدا نے متعلق انسان کی قیمت کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ چیزوں کو قانون کو لاز کو سسپینڈ کیا جائے گا اس موقع پر اگر تمہاری جان کا بچانا اس کے اوپر موقوف ہے. ہاں بس ایک انسان کے ذہن میں بغاوت کا جذبہ نہ ہو, تجاوز کا جذبہ نہ ہو, بغاوت بھی نہ ہو اور نہ ہی وہ ریڈ لائن کو کراس کرے کہ جتنے سے گزارا ہو سکتا ہے بس اس کے اندر. یعنی حرج کا قانون یا قاعدہ لا اسرا ولا حرج اس وقت اپلائی ہوتا ہے کہ جتنے کی ضرورت ہے بس اس سے زیادہ نہیں. ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا. ولتكملوا العدة, اور یہ بھی چاہتا ہے کہ تم اس گنتی کو پورا کرو. اب وہی والی بات, یہ گنتی کو پورا کریں اے پروردگار, 29-30 روزے ہیں, دو تین کم زیادہ ہو جائیں پھر وہ کیا فرق پڑے گا؟ فرق تو اس کو تم ایک بھی نہ رکھو تو کچھ نہیں فرق پڑنے والا, لیکن وہ چاہتا ہے کہ یہ گنتی پوری ہو. اس کو سمجھنے کے لیے کہ مثلا اگر آپ کا ایک فون نمبر ہے, اگر آپ اس کے اندر 9489 کی جگہ 9487 کر دیں تو اس فون جس کا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن آپ کا کنیکشن اس کے ساتھ نہیں بن پائے گا. بالکل اسی طریقے سے پروردگار نے جو گنتی رکھی ہے اس گنتی کو پورا کرو. لتکملوا العدۃ, کہ تم اس گنتی کو پورا کرو. ولتکبروا اللہ, اور اللہ کی بڑائی بیان کرو, اللہ کی کبریائی بیان کرو. علامہ ہداکم, جو اس نے تمہاری ہدایت کی ہے اس پر. ولعلکم تشکرون, اور شاید تم اس کے ذریعے سے شکر گزار بنو, یعنی تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے. اس کے بعد پھر ایک آیت ہے جو دعا سے متعلق ہے, اور دعا کے فوراً بعد پھر واپس ماہ رمضان سے متعلق باتیں ہیں. اگر آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو تو میں ایک 10 منٹ زیادہ لینا چاہ رہا ہوں آج کے, اس لیے کہ آخری سیشن ہے اور اس کے اندر میں اس کو تھوڑا سا بائنڈ, پھر بھی اگر کسی کو پرابلم ہو تو جا سکتے ہیں, ہمارے تو یہ مت سمجھے گا کوئی بائنڈنگ ہے, لیکن ایک صرف انفارم کر رہا ہوں کہ 10 منٹس فردر میں ذرا لینا چاہ رہا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ خدا. کس سے کہہ رہا ہے؟ پیغمبر سے. اے حبیب, جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان سے کہیے میں ان سے قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, اور ان کی دعا کا جواب بھی دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں. پل یستجیب, تو انہیں بھی چاہیے کہ میری پکار کا جواب دیں, کہ میں بھی تو ان سے کچھ مطالبہ کر رہا ہوں تو میرے اس مطالبے کو بھی وہ لوگ پورا کریں. یہ وہی والا انداز ہے کہ فس کروں ہی اس خود کو, کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا, میں تمہیں نہیں بھولوں گا. یہاں پر بھی پروردگار فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہیں میں قریب ہوں, ایسا نہیں کہ میں ان سے دور ہوں فاصلے پر ہوں. اگر وہ الہی من حبل الورید, شہرت سے زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الدا, پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اذا دعان جب وہ مجھے پکارے فلی استجیب لی, اسے بھی چاہیے کہ وہ میری پکار کا جواب دے, جب میں اسے پکاروں تو وہ حاضر ہو جائے, پھر وہ ادھر ادھر کے بہانے نہ کرے. ولیومن بھی اور مجھ پر ایمان لائے, لعلہم یرشدون تاکہ انہیں راستہ مل سکے, اسی صورت میں راستہ ملے گا. یہ بات تم کئی دفعہ گزارش کر چکے کہ دعا پروردگار عالم سے, ظاہر ہے کہ ایک انسان کا راز و نیاز کرنا اس رابطے کو مضبوط کرتا ہے. پتہ نظر اس سے کہ وہ دعا اسی طرح سے قبول ہو جائے جس طرح سے وہ انسان چاہ رہا تھا یا نہ ہو, لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں خدا اور بندے کا رابطہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. کئی ایسی فرمائشیں ہوتی ہیں جو آپ اپنی اولاد کی پوری نہیں کرتے, اس کا یہ ریزن نہیں ہوتا ہے کہ مثلا آپ کے پاس اسے پورا کرنے کے وسائل نہ ہوں. الحمدللہ مثلا آپ مرفع الحال ہیں, آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, دولت بھی ہے, وسائل بھی ہیں, ریسورسز بھی ہیں, مگر آپ دیکھ رہے ہیں وہ کھا کھا کر کے بول رہا ہے مجھے آئس کریم کھانی ہے, مجھے کھٹا کھانا ہے, میٹھا کھانا ہے, یہ ساری چیزیں کرنی ہیں, تو آپ اس کی پوری فرمائش کے باوجود بھی اسے پورا نہیں کرتے, پر زور اصرار کے باوجود بھی آپ اسے پورا نہیں کرتے, تو اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیار اس پر آتا ہے, آپ کے بچے کے اوپر آپ کو پیار بہت آتا ہے کہ یہ مجھ سے اس طرح سے مانگ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کا مامتا کا جو رشتہ ہوتا ہے اولاد کے ساتھ وہ بہت بڑھ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ اسے پورا نہیں کریں گے, آپ اسے سینے سے لگائیں گے, آپ اسے پیار کریں گے, سب کچھ کریں گے, بٹ ڈیفینیٹلی یو آر ناٹ گوئنگ ٹو آنر ہز ریکویسٹ. وائی؟ اس لیے کہ خود اس کے بھلے کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر پروردگار فرماتا ہے اسا انتو حبو شیئن, ایک غیر مطلب ہے ایسی باتیں تم مانگتے ہو جو تمہیں بہت پسند ہوتی ہیں مگر تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں تم بہت ناپسند کر رہے ہوتے ہو مگر ڈیفینیٹلی وہ تمہارے فائدے میں ہوتی ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں جہاں پر ایک بچہ اپنی ماں کے اس ویژن کو نہیں پوری طرح سے کیچ کر پا رہا ہوتا ہے, اصرار کرتا ہے, وہ اصرار اچھا ہے, برا نہیں ہے. اپنے ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ وہ اصرار کرنا کسی حد تک وہ اچھا ہے, اس لیے کہ وہ یہ مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے, وہ حرج نہیں ہے, جس طرح کہ اس کے اندر بہرحال وہ اس سے نہیں مانگے گا تو کہاں جائے گا. لیکن یہ ہر اس جائز ناجائز مطالبے کو پورا کر دے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں خود اس کے فیور میں نہیں ہوتی ہیں. سو از دا کیس کہ پروردگار عالم سے بندہ مانگے کہ یہ تو مانگو, تم خدا سے بہت مانگو, یہ بھی چاہیے مالک, وہ بھی چاہیے, سب مانگو, مگر آخر میں ایک جو تاکید کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ پروردگار یہ سب کچھ میں نے مانگ لیا, اب اس کے بعد جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ ایون آپ شب قدر کی جو دعائیں ہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھیے گا آپ کو اس قسم کے الفاظ ملیں گے, مالک مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے یہ بھی سب چاہیے, لیکن آخر میں جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ بہت بڑی دعا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے کہ انسان کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ جو خدا نے اس کا حصہ رکھا ہے اس پر وہ راضی ہو سکے. لعلہم یرشدون تاکہ انہیں ان کا راستہ مل سکے. اب یہ رمضان کی مہینے کے حوالے سے یا روزے کے حوالے سے دو پیراگرافس ہیں, درمیان میں ایک دعا کی آیت ہے. ایک پیراگراف روزے سے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں, اب اس کے بعد دوسرے پیراگراف کی طرف ہم کو جانا ہے جس میں کچھ احکام ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں. اوہل لکم, اب تھوڑا سا معافی چاہتا ہوں لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ مجھے تھوڑا بیان کرنا پڑے گا, اگرچہ میں تھوڑا محتاط الفاظ ہی استعمال کرنے کی کوشش کروں گا. اوہل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے ماہ رمضان کی راتوں میں جنسی حوالے سے اور سیکشول حوالے سے اجازت کا اعلان کیا جا رہا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو احکام ہیں وہ گریجولی نازل ہوئے ہیں, تو پہلے مرحلے میں رات میں بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی, دن میں تو نہیں ہے آف کورس, لیکن ایک رات میں بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی, رات میں بھی پابندی تھی, یعنی ایک مہینہ کنٹینیوس یہ جنسی اعتبار سے یا سیکشول جتنے بھی افیئرز ہوتے ہیں جو لافل ہیں ان کو بھی ایک مہینے کے لیے بین کر دیا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے اسے اٹھا لیا کہ ٹھیک ہے دن میں روزے کے دوران تو یہ پابندی ہے مگر رات میں اس بات کی اجازت, افطار کے بعد اپ ٹو نیکسٹ سحری تک اس بات کی اجازت دی جاتی ہے, اس کا اعلان اس آیت کے اندر کیا جا رہا ہے. اوہل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, تمہیں حلال کر دیا جاتا ہے تمہارے لیے ماہ رمضان کی راتوں میں اپنی ازواج یعنی اپنی بیویوں کے پاس جانا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہو. یہاں پر اگرچہ درمیان میں پروردگار عالم نے یہ تبصرہ کیا ہے مگر واقعا بہت لطیف تعبیر ہے, بہت عمدہ تعبیر ہے. لباس کے بہت سارے کام ہوتے ہیں, ان میں سے ایک کام یہ ہوتا ہے کہ لباس سردی اور گرمی سے بچاتا ہے, اور میاں بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کا لباس ہے. کیا مطلب؟ زمانے کے سرد و گرم سے ایک دوسرے کو بچانے والے ہیں, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں. اسی طرح سے لباس کا ایک کام ہوتا ہے زینت، کہ لباس جو ہے وہ شخصیت کو اچھے طور پر دوسروں کے سامنے پیش کرنے کا ایک نظریہ. بہرحال وہ محرم اور نامحرم کی بحث اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک زینت ہے. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بیویاں شوہروں کے لیے زینت ہیں اور شوہر بیوی کے لیے زینت ہیں، یعنی لباس ہے، لباس کا مطلب یعنی کہ ان کے لیے زینت کا باعث بنے. اور تیسرا کام جو اسی کا ایک سپلیمنٹری پوائنٹ ہے کہ لباس کا ایک کام ہوتا ہے کوئی عیب اگر ہے تو اس عیب پر پردہ ڈالنا. تو یہ کام اس کپل کا بھی ہے کہ اسپاؤس کا جو ریلیشن ہے اس کے اندر یہ کہ یہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے اور وہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے، نہ یہ کہ اگر اس کا کوئی عیب ہے ظاہر ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. اگر شوہر کے اندر کوئی پرابلم ہے یا اگر زوجہ کے اندر کوئی پرابلم ہے تو یہ تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اخلاقی کوئی مسئلہ ہے کوئی دوسرا مسئلہ ہے. کیونکہ ایسا نہیں کہ جیسے ہی پتا چلے جنگ اخبار کے اندر اشتہار دے دیا، مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالو، اس کو چھپانے کی کوشش کرو. تم ایک وجود کی حیثیت رکھتے ہو، اگرچہ دو لیکن ایک وجود کی حیثیت رکھتے ہو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ، پروردگار فرماتا ہے کہ اللہ یقیناً جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. یعنی وہ جو ایک مہینے تک رات کو بھی پابندی تھی تو اس کے اندر تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، یعنی بہت سے اس پابندی کو فالو نہیں کر رہے تھے. فتاب علیکم، خیر، اللہ تمہاری توبہ قبول کرتا ہے، وہ عفا عنکم، اور تمہیں معاف کرتا ہے. فالآن باشروہن، تو اب تمہیں اس بات کی اجازت ہے، وہی والی بات دوسرے الفاظ میں ریپیٹ کریے، کہ راتوں میں تم جا سکتے ہو اپنی ازواج کے پاس. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اسے طلب کر سکتے ہو، یعنی اولاد وغیرہ. وکلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تو اب دوسرا حکم، ایک تو یہ والا ازدواجی معاملات والا ہو گیا، اب دوسرے حکم کے بارے میں سنیے. کہ پہلے یہ تھا کہ اگر ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو ظاہر افطار تک تو اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، افطار کے بعد تو ہے، افطار کے بعد کب تک ہے؟ ابھی جو حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ صبح سحری تک یہ کام کر سکتے ہو. سحری کے بعد، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، نماز فجر کا ٹائم آ گیا، اس کے بعد پھر یہ اجازت ختم ہو جاتی ہے. پہلے یہ نہیں تھا، پہلے یہ تھا کہ اگر افطار کا وقت ہو گیا تو کھاؤ پیو ٹھیک ہے، لیکن جب تک سو نہیں جاتے. اگر سو گئے اور اس کے بعد اگر جاگے تو جیسے ہی جاگے اسی وقت سے تمہارا روزہ شروع. جیسے فرض کیجئے کہ اگر آج کل افطار کا ٹائم کہتا ہے 8:05 مثلاً، مجھے پتا نہیں 8:05 6 منٹ جو بھی ٹائم ہے، اس کے بعد اگر ایک انسان کھا پی کے 9 بجے سو گیا اور 10 بجے اٹھا، تو 10 بجے اٹھا تو 10 بجے رات سے اس کا روزہ شروع. اب وہ کھا پی نہیں سکتا، لیکن اس کو پھر بعد میں چینج کیا پروردگار عالم نے، جو ہم کہتے ہیں کہ حکم ناسخ بھی ہوتا ہے حکم منسوخ بھی ہوتا ہے، یہ بحث ہم پہلے کر چکے ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے کلو واشربو، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے روشن ہو جائے، واضح ہو جائے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے. کون سا سفید دھاگا اور کون سا سیاہ دھاگا؟ یہ عربی کا ایک انداز ہے کہ جو آسمان کے اوپر، یعنی رات ہے، تو رات کے اوپر جب دن کی سفیدی غالب آ جائے، صبح کی سفیدی غالب آ جائے، وائٹنس جو ہے اس کی وہ ڈومیننٹ ہو جائے، اس وقت تک تم کھا سکتے ہو پی سکتے ہو. شہر میں اتنا پتا بھی نہیں چلتا ہے، لیکن بہرحال اس کی جو کیلکولیشن ٹائمنگ کے حساب سے ہے وہ ٹھیک ہے، اگر کسی کو اس پہ اعتماد ہے تو اس کو فالو کر سکتا ہے. ثم اتم الصیام الى الليل، اس کے بعد پھر روزے کو مکمل کرو رات تک. یہ جو آیت ہے اس کا لفظ استعمال ہوا ہے لیل، لیل کا مطلب ہے رات. اور یہی وہ برادران اہل سنت اور ہمارا جو ایک اختلاف ہے اس کے اندر یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جیسے ہی سورج نظروں سے اوجھل ہوا، غروب حصے جس کو کہا جاتا ہے کہ سن سیٹ ہو گیا ایز اٹ اپیئرز، اس کے ساتھ ہی روزہ ختم ہو گیا. اور قرآن کی آیت یہ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے لیل، رات آ جائے، رات سے غروب حصے سے نہیں آ جاتی ہے. رات کا مطلب ہے کہ اندھیرا چھا جائے، اور اندھیرا اس وقت آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ذہاب عمرہ مشرقی، جو مغرب کی نماز کا وقت ہے. اسی لیے وہ 10 منٹ کا ڈفرنس 12 منٹ کا آتا ہے، اس کا ریزن یہی والی آیت ہے. یعنی ایک ریزن اس کا یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا اتم الصیام الى الليل، کہ روزے کو مکمل کرو رات تک. ولا تباشروهن وانتم عاکفون، اور دیکھو خبردار، اگر اعتکاف کر رہے ہو تو رات کو بھی وہی والے جنسی جو معاملات ہیں، سیکشل جو افیئرز ہیں، ان کی اجازت نہیں ملے گی. اگرچہ وہ لافل ہیں، ان لافل ہیں تو کسی صورت میں نہیں ہے. لافل جو ہیں وہ بھی اعتکاف کے دوران، جبکہ تم مسجد میں ہو اس وقت کی اجازت نہیں ملے گی، چاہے رات ہو. اس لیے کہ جو کہا گیا تھا کہ رات میں اجازت ہے، وہ اس صورت میں کہ جب تم اعتکاف میں نہ ہو. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جو اللہ نے سیٹ کیے ہیں. یہ وہ لائنز ہیں جو اللہ نے ڈرا کی ہیں. فلا تقربوها, خبردار اس کے قریب بھی مت جانا. یہ اللہ نے کچھ لائنز ہیں جن کو ڈرا کر دیا, ان کے قریب بھی مت جانا. یہ قریب بھی نہ جانا سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر قریب چلا گیا تو ڈیفینیٹلی اس کو کراس کرنے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے. جیسے پھر میں معذرت کے ساتھ لیکن بہت ایکسپلیسٹلی گزارش کروں کہ ایک آیت ہے لا تقربوا الزنا, کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا خود تو حرام ہے ہی ہے نو ڈاؤٹ, لیکن اس کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی کوئی ایسی فلم دیکھنا, کوئی ایسا میگزین دیکھنا, کوئی ایسی حرام ویب سائٹ دیکھنا, یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ سارے کے سارے وہ لیڈرز ہیں جس کے اوپر چڑھ کر انسان پھر آخر کار نعوذ باللہ من ذالک کو حرام کھیل تک پہنچ سکتا ہے, لیکن اس کے قریب بھی مت جاؤ. اسی طرح سے یہاں پر خدا فرماتا ہے فلا تقربوها, یہ اللہ نے لائنز ڈرا کر دی ہیں, یہ اللہ نے حدود پیرامیٹرز بیان کر دیے, ان کے قریب بھی مت جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ, اسی طرح سے اللہ اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے للناس, انسانوں کے لیے. کیوں؟ لعلہم یتقون, کہ شاید اس طرح سے ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تو جو پہلا چیپٹر جہاں پہلا پیراگراف جو شروع ہوا تھا روزے سے متعلق, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, روزہ کیوں واجب کیا؟ شاید تم متقی بن جاؤ, اللہ کی حدود کے قریب بھی مت جاؤ. کیوں؟ اللہ اس طرح سے واضح کر کے بیان کرتا ہے. کیوں؟ لعلہم یتقون, شاید اس طریقے سے یہ لوگ متقی بن جائیں. یہ آیت نمبر 187 تک الحمدللہ ہم پہنچ گئے. اب اس کے بعد جو گفتگو انشاءاللہ بتوفیق بشرط توفیق و حیات اگر ہوا موقع تو پھر انشاءاللہ العزیز ماہ مبارک رمضان کے بعد یہاں سے ہماری بات آگے بڑھے گی, پرووائڈیڈ ود دا پرمیشن آف مینجمنٹ. آیت نمبر 188 سے 286 آیتیں ہیں, 286 ابھی تقریباً 100 آیتیں اس سورے کی, سورہ مبارک بقرہ کی باقی ہیں. پروردگار عالم آپ کا حامی و ناصر ہے انشاءاللہ.